جمعرات 10 اگست کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. جرمن نژاد ڈاکٹر روت فاؤ جن نے پاکستان کو کوڑ یا جزام سے پاک کیا آج کراچی میں انتقال کر گئیں.
کون سنبھالتا کیونکہ کوئی سنبھالنے والا اس وقت تھا نہیں.
ان سے علاج حاصل کرنے والے نے کہا
ہم اس کو اما کہتے تھے, ہمارا اما تھا, ہم لوگ جتنے مریض ہیں سب اس کو اما ہی کہتے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر روت فاؤ کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کے پیش نظر ان کی آخری رسومات سرکاری سطح پہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں جزام کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں پر نظر ڈال رہی ہیں ثنا گلزار.
ڈاکٹر روت فاؤ نے 1960 میں کراچی میں جزام کو کنٹرول کرنے کا پروگرام شروع کیا. بعد میں حکومت کی معاونت سے انہوں نے سندھ کے علاوہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں جزام کے مریضوں کے لیے مراکز قائم کیے. ان کی کوششوں سے 1996 میں پاکستان کو ایشیا میں پہلا ایسا ملک قرار دیا گیا جہاں جزام پر قابو پایا جا چکا تھا. انہوں نے پاکستان میں اپنے کام پر جرمن زبان میں 4 کتابیں لکھی ہیں. انہیں جرمنی کی حکومت کے اعزازات کے علاوہ پاکستان میں بھی ستارہ قائد اعظم اور ستارہ ہلال ایوارڈ سے نوازا گیا.
پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے پینما کیس میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے راولپنڈی سے براستہ جی ٹی روڈ ریلی کی صورت میں لاہور جا رہے ہیں. جہلم میں تقریر کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ جہلم کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا گیا, کیونکہ خود ججوں نے تسلیم کیا ہے کہ میرے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے.
کیا میں نے کرپشن کی تھی؟ وہ بھی کہتے ہیں, ان ججوں نے بھی کہا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے, آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جب نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا منصب سے؟ یہ کام کو پوچھنا چاہیے.
بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق جہلم میں خطاب کے بعد اب نواز شریف کی ریلی جی ٹی روڈ پر آگے بڑھ رہی ہے. ان کے مطابق ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کا رات کا پڑاؤ گجراوالہ میں ہوگا. پاکستان کی سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلی سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قوم پرست تحریک کو کچلنے کے لیے ریاستی اداروں نے دوسرے علاقوں سے دہشت گردی بلوچستان میں درامد کی ہے. بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں انڈیا کو مداخلت کا موقع بھی پاکستان نے دیا ہوگا.
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کرتا ہو, کرتا ہوگا. یہ موقع پھر آپ نے دیا ان کو, کیونکہ آپ کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے معاملات میں مداخل کرے. یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے, اس طرف سے بھی ہو رہا ہے, اس طرف سے بھی ہو رہا ہے, جو نہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں آج جو اس خطے میں, وہ صرف ہندوستان نہیں, افغانستان میں کیا ہم نے مداخلت نہیں کی؟ کیا مجاہدین ہم نے نہیں پالے؟ کیا طالبان ہم نے نہیں پالے؟ کیا طالبان سے جو ان طالبان کو دہشت گرد ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا؟ کس کی وجہ سے؟ کیا یہ اسلام کے نام پہ تھا؟
اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی شدت پسندوں کے سرنگوں کے ذریعے حملوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی جانے والی دیوار کے کام میں تیزی لا رہا ہے. اس دیوار کے ذریعے پوری اسرائیلی سرحد کے علاقے پر رکاوٹ کھڑی کی جائے گی, جبکہ زمین کے اندر یہ رکاوٹ 40 میٹر گہری ہوگی. اس دیوار میں سینسر لگے ہوں گے جو سرنگ کے قریب ہونے والی کسی بھی سرگرمی کا پتہ لگا سکیں گے. ترکی کے حکام نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت 35 صحافیوں اور دیگر میڈیا ملازمین کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے ہیں. ان افراد پر امریکہ میں مقیم مبلغ فتح اللہ گولن سے منسلک ہونے کا الزام ہے. ترک حکام حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے گزشتہ برس ہونے والی ناکام بغاوت کی سازش کا ذمہ دار فتح اللہ گولن کو ٹھہراتے ہیں. برطانیہ میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں جدید غلامی کا پیمانہ ماضی میں لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے. برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دی نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ پہلے پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ایسے لوگوں کی تعداد 13,000 ہے جن کو کام کرنے پر مجبور یا کنٹرول کیا جاتا تھا, لیکن کئی شعبوں میں بین الاقوامی گینگز سرگرم ہیں اور ایسی صورتحال میں یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یمن کے ساحل کے قریب درجنوں کی تعداد میں افریقی پناہ گزین اس وقت ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں جب انسانی اسمگلنگ کرنے والے افراد نے انہیں کشتی سے زبردستی سمندر میں کودنے پر مجبور کیا. اس علاقے میں دو روز کے دوران دو ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ 5 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں جبکہ دیگر 50 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور سری لنکا کے وزیر خارجہ بدعنوانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں. پارلیمان میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے مسٹر روی کرونا نائکے کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا بی بی سی کے ویژن پاکستان کے خصوصی انٹرویو کے سلسلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سردار اختر مینگل کا انٹرویو. لیکن سیربین کا آغاز اس وقت کرتے ہیں پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن نژاد ڈاکٹر روت فاؤ کے ذکر سے جو کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. آج سیربین کا اہم موضوع ڈاکٹر روت فاؤ کا کام اور ان کی زندگی ہی ہے. ڈاکٹر فاؤ پاکستان کو جزام سے پاک کرنے میں ڈاکٹر ان کا کلیدی کردار رہا اور ان کی خدمات پر حکومت پاکستان سمیت کئی حکومتوں نے انہیں مختلف اعزازوں سے نوازا. کراچی سے ریاض سہیر نے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے.
ڈاکٹر روت فاؤ کی پیدائش 9 ستمبر 1939 کو جرمنی میں ہوئی. وہ عالمی جنگ کی وحشتیں دیکھ کر بڑی ہوئیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی کو کس طرح ہلاک کیا گیا جب وہ گھر کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. عالمی جنگ کے بعد جرمنی جب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ڈاکٹر روت ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی میں داخل ہو گئیں جہاں انہوں نے صحت کے شعبے میں تعلیم حاصل کی. تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ڈاٹر آف دا ہارٹ آف دا میری نامی تنظیم کو جوائن کیا. 1960 میں انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کیا اور انہیں مشن کی جانب سے انڈیا بھیجا گیا, لیکن ویزے میں کچھ معاملات کی وجہ سے انہیں کراچی میں رکنا پڑا. ڈاکٹر روت فاؤ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آئی آئی چندر گڑھ روڈ پر جزام کے مریضوں کی کالونی میں جانے کے بعد وہ یہاں کی ہو کر رہ گئیں.
اس ٹائم میرے سسٹر انویلیڈ وہ مجھ کو لیپروسی کالونی تک لے کے گئی اور اس نے یہ انسان مشکل سے کام کہتے ہیں انسان مریض دیکھا. ایک دفعہ اتری لیپروسی کالونی میں ایک چکر لگانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ چھوڑ نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے, مجھے نیند نہیں آئے گا. میرا دل میں تو ہمیشہ یہ زخم رہتا ہے کہ یہ کون سنبھالتا, کیونکہ کوئی سنبھالنے والا اس وقت تھا نہیں.
1961 میں وہ جنوبی انڈیا چلی گئیں جہاں انہوں نے جزام کے مریضوں کی دیکھ بھال کی تربیت حاصل کی, جس کے بعد وہ واپس کراچی آ گئیں. یہاں انہوں نے جزام کو کنٹرول کرنے کا پروگرام شروع کیا. حکومت کی معاونت سے انہوں نے سندھ کے علاوہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی جزام کے مریضوں کے سینٹر قائم کیے. ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1980 میں انہیں وفاقی حکومت نے محکمہ جزام کے بارے میں معاون مقرر کیا. ڈاکٹر روت نے 1996 میں بالآخر جزام پر قابو پا لیا, جس کے بعد پاکستان ایشیا میں پہلا ملک قرار دیا گیا جہاں جزام پر قابو پایا جا چکا تھا. ڈاکٹر روت کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کی شراکت داری سے مرض کو کنٹرول کیا گیا.
نہیں, خدا کا شکر ہے ہمارا ٹیم کے وجہ سے میں نے ہمیشہ ایسا محفوظ ہی محسوس کیا. اس کے بعد جہاں بھی ہم کو معلوم ہوا کہ ادھر لیپروسی ہے, اس علاقہ سے ہم نے ایک نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ لے کے گئے کراچی میں اور اس کو 2 سال کے اندر لیپروسی ٹیکنیشین بن گئے اور وہ پھر میرے ساتھ واپس گئے. اس لیے ہم اسکارڈو بہت دیر سے شروع کیا.
ڈاکٹر روت نے پاکستان میں اپنے کام پر جرمن زبان میں 4 کتاب لکھیں. ٹو لائٹ اے کینڈل کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے. انہیں حکومت جرمنی کے علاوہ پاکستان میں ستارہ قائد اعظم, ستارہ ہلال اور دیگر ایوارڈوں سے نوازا گیا. ریاسویل بی بی سی کراچی.
اور ڈاکٹر روت فاؤ کا جزام کے مریضوں کے علاج کے بعد ان سے رابطہ ٹوٹتا نہیں تھا بلکہ زندگی بھر وہ ان کا ساتھ دیتی رہیں۔ میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کے ایک سابق مریض سید قاسم نے بتایا،
میں تقریباً ادھر 12-13 سال سے ادھر ہوں اور تقریباً 22-23 سال پشاور میں گزارا ہے۔
اچھا اچھا، اور یہ جزام کی جو بیماری ہے، یہ آپ کو اس کی تشخیص کب ہوئی؟
سر یہ تقریباً 83 ہو گیا۔
اچھا، پھر علاج کیسے کرایا یہاں پہ کراچی میں آ کے ڈاکٹر روت کے ہسپتال میں؟
نہیں، پہلا پشاور میں وہ تھا، پشاور میں کر رہا تھا۔
اچھا،
پھر 12 سال سے ادھر کر رہا ہوں۔
اور جو یہ ڈاکٹر روت فاؤ تھی، آپ کو وہ یاد ہیں؟
جی ہاں، وہ بہت اچھی تھی ہم لوگ کو لیے صاحب، وہ ادھر ہی تھی، بس ہم وہ ادھر ہمارے گاؤں میں بھی آئی تھی،
کوہاٹ میں۔
ہاں، بلکہ ہمارا گھر آئی تھی سر۔
تو ڈاکٹر روت فاؤ، آپ نے کہا کہ آپ کے گاؤں آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیا کیا، کیسا
سر؟ اس وقت میں گیا تھا 1 سال کے لیے دبئی، میرا والد صاحب سے پوچھا، میرے بچی کو پوچھا، میرے دیدی کو، سب کو ٹیسٹ کر کر کے چلے گئیں، بس رات گزارا، صبح پھر وہ چلے گئیں۔
اچھا، تو وہ آپ کے خاندان سے ملنے کے لیے آئی تھی؟
ہاں، ہمارے خاندان سے، یہ بیماری نہیں ہے، ان سے ملے سب سے۔
اچھا، تو کیونکہ آپ گئے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے جا کے سب کو پوچھا؟
ہاں جی ہاں، اس نے بولا شاید ایسے پوچھتے ہیں نا کہ شاید کسی دوسرے کو نہیں لگے،
تو بڑی اپنائیت تھی، جیسے اپنی کوئی رشتہ دار ہوں اس طرح۔
جی ہاں، کوئی رشتہ دار سب کا پوچھا ہمارا، بلکہ ہمارے گھر میں پوچھا ہے، بچوں بچوں کو سب کو ٹیسٹ کرا کے گئی۔
اچھا، تو آپ انہیں کیا بولتے تھے، ڈاکٹر روت کہتے تھے، کیا بولتے تھے لوگ؟
نہیں نہیں، ہم اس کو اما کہتے تھے، ہمارا اما تھا، ہم لوگ جتنے مریض ہیں سب اس کو اماں ہی کہتے ہیں،
سارے مریض اماں کہتے تھے۔ ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کے ایک مریض سید قاسم۔ اور انسانیت کی خدمت میں کراچی کے ڈاکٹر ادیب رضوی کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بہت سارے ضرورت مند مریضوں کے گردوں کے آپریشن کیے ہیں، اس کے لیے ایک ادارہ SIUT بنانے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی ڈاکٹر روت فاؤ کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟
روت فاؤ مجھے اپنے کام کی وجہ سے یاد ہیں اور اپنی سیلفلیس سروس کی وجہ سے یاد ہیں۔ مجھے روت فاؤ اس لیے یاد ہیں کہ جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو ڈی جے کالج کے چاروں طرف فقیر ہوتے تھے، جو لیپرس کو گاڑیوں میں بٹھا کے اور ان کے تمام لے کر جاتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور ان سب کو انہوں نے لیپرسی کو ختم کر دیا، ایلیمنیٹ کر دیا اس ملک سے، اور صرف کراچی تک نہیں رہی بلکہ ان کو کراچی میں انہوں نے ان کا علاج کروایا، آپریشنز کروائے، اور پھر ریہیبلیٹیٹ کر کے سوسائٹی میں۔ سب سے بڑا کام ہے کہ انہوں نے جو لیپرس تھے بیچارے، جو ایڈوانس تھے، ان کو پوری فیملی کو اسکرین کیا، ان کا ٹریٹمنٹ کروایا، اور اس کے بعد ان کو سوسائٹی میں ریہیبلیٹیٹ کروایا، جو بہت بڑا کام تھا۔
اچھا،
صرف یہاں نہیں کیا بلکہ پورے ملک میں کیا۔ آج لیپرسی سے فری ہے پاکستان، اس کا کریڈٹ روت فاؤ کو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس ملک میں ایسا کوئی، مجھے ایسی کوئی مثال مجھے میڈیکل پروفیشن میں نہیں ملتی۔ The whole nation should stand up and salute her what she has done for us۔
جی، تو خراج تحسین پورے قوم کو ان کو پیش کرنی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے، ان کے کام سے پہلے، جو لیپرس تھے، جو جزام کے مریض تھے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا اور معاشرے میں کیا ان کا مقام تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟
میں مجھے بہت کم یاد ہو کہ میں اسٹوڈنٹ تھا جب آیا تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ کوئی شخص ان کو ٹچ نہیں کرتا تھا، پاس سے گزرنے نہیں دیتا تھا، پیسے جو دیتا تھا وہ پھینکتا، کھانا بھی ہاتھ میں نہیں دیتا تھا، پھینکتا تھا۔ تو دے ویئر ٹریٹڈ جسٹ لائک اینیمل، اور کسی قسم کی کوئی سمپیتھی نہیں تھی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بھی۔ اٹ واز اے اسٹگما جس کو ان خاتون نے ہٹا دیا ہمیشہ کے لیے۔
روت فاؤ کو پاکستان کس طرح یاد؟
میں صرف کہوں گا کہ پوری قوم کو خراج تحسین دینا چاہیے، اور جو قوم میں وہ نوجوان جو ڈاکٹرز ہیں، سوشل ورکرز ہیں، انہیں ان کی تعزیت کرنی چاہیے، جس طرح سے انہوں نے ایریڈیکیٹ کیا ہے لیپرسی کو۔ کم سے کم کام کرنا چاہیے کہ لیپرسی پھر سے واپس نہ آئے، اور کسی کو اس لیے آپ آئسولیٹ نہ کر دیں، سوسائٹی سے باہر نہ نکال دیں کہ وہ اسے کوئی بیماری ہے، کیونکہ روت فاؤ جرمنی سے پاکستان آتی ہیں, پاکستان سے پاکستان کے ان تمام اضلاع میں کونے کونے میں گئی جہاں پر کی لیپریسی تھی, اور اس لیپریسی کو انہوں نے ایراڈیکیٹ کیا, ٹریٹ کیا, اور ان لیپرس کے ساتھ رہی ہیں وہ. میں نے ان کو جس زمانے میں ارتھ کویک آیا تھا تو کشمیر کے اندر میں تھا, اور وہاں میرا ان کا پھر ساتھ ہوا, ان کی ٹیم کا ساتھ ہوا. لوگ اتنی عزت کرتے تھے ان کی کہ ان کی گاڑی اگر کہیں پھنس گئی ہے تو لوگ اسے اٹھا کر لے کر کے آتے تھے. میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سے وہ الگ ہو گئی ہیں, اور انہوں نے بلا کسی تبرکے کے, بغیر کسی امتیاز کے, رنگ کیا ہے, مذہب کیا ہے, بلیف کیا ہے, انہوں نے مریضوں کا علاج کیا.
یہ تھے ڈاکٹر ادیب رضوی. اور ڈاکٹر مطاہر ضیاء 1988 سے جزام کے علاج کے لیے قائم میری ایڈلیٹ سینٹر کے ساتھ وابستہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان اب جزام سے پاک قرار دے دیا گیا ہے, تو اب ڈاکٹر روت فاؤ کے جزام کے سینٹر کیا کام کر رہے ہیں؟
جزام سے پاک کہنا تو مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے, تو اس کو بالکل جڑ سے ختم کرنا تو مشکل ہے. لیکن بہرحال جو ڈاکٹر فاؤ نے جس ادارے کی بنیاد رکھی اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا, اور پورے ملک میں تقریباً 170 سینٹرز قائم ہوئے بلوچستان میں مکران سے لے کر گلگت تک, تو ان میں جزام کے مریضوں کی تشخیص ہوئی اور علاج ہوا, اور ان کو بالکل مفت فری آف کاسٹ علاج مہیا کیا گیا, تو اس سے بتدریج مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. لیکن ابھی بھی ہم مریض مل رہے ہیں اور وہ سینٹرز وہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر فاؤ تو کہ ایک لیڈر تھیں, شی ہیڈ اے ویژن, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ایک جو کام انہوں نے شروع کیا اس کے مریض اب کم ہو رہے ہیں, وہ کام پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان سینٹرز کو, ان اسٹاف کو دوسرے کاموں میں بھی انوالو کیا جائے. تو پھر انہوں نے انہی سینٹرز میں ٹی بی کے مریضوں کا شروع کیا, اور خاص کر آزاد کشمیر میں اور شمالی علاقوں میں, گلگت بلتستان میں ہزاروں ٹی بی کے مریض جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت علاج کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ سندھ میں, بلوچستان میں, دراز علاقوں میں آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے, تو وہاں پر پھر انہوں نے سرجیکل کیمپ کا انعقاد کیا جس سے ہزاروں مریضوں کا کامیاب آپریشن ہوئے اور ناگینا ہونے سے بچ گئے. آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو وہ خود وہاں پہ پہنچی.
اچھا ڈاکٹر ضیاء, بتا سکیں گے کہ جب ڈاکٹر روت فاؤ 1960 کی دہائی میں پاکستان آئیں تھیں تو اس وقت پاکستان میں جزام کی کیا حالت تھی؟
پاکستان میں جزام کی تشخیص اور اس کے علاج کی مناسب سہولتیں نہیں تھیں, تو انہوں نے یہ اپنی ٹیم کے ساتھ ماری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر قائم کیا کراچی میں, اور اس میں ڈاکٹر فاؤ جو تھیں وہ واحد لیڈی ڈاکٹر تھیں. پھر یہ 1962 میں ڈاکٹر زرینہ فضل بھائی وہ پہلی پاکستانی ڈاکٹر تھیں جو نے ڈاکٹر فاؤ کے شانہ بشانہ کام کیا, اور پھر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مریض تو ہر جگہ سے آ رہے ہیں, تو پھر ڈاکٹر فاؤ خود گئیں, انہوں نے سندھ میں, ریگستانی علاقوں, بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں, ہر جگہ مریضوں کی تشخیص کی, دور دراز علاقوں میں ان کا علاج شروع کیا, اور پھر وہاں کی صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے انہوں نے وہاں پہ سینٹر قائم کر کے اور اس کا مفت علاج کا انتظام کیا.
اچھا, اور ان کی جزام کے علاج کے لیے جو حکمت عملی تھی وہ بھی ذرا ہٹ کے تھی نا, کیونکہ وہ مریضوں سے ملنا, چھونا, ان کو پہلے کیا سوچ تھی اور یہ کیا تبدیلی لے کے آئیں اس میں؟
یہ ڈاکٹر فاؤ نے پاکستان میں یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں یہ تبدیلی لائیں کہ کوئی جزام کا مریض, اور ظاہر ہے پاکستان کی بیشتر آبادی جو ہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے, وہ مہنگے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اگر جزام کے مریض یہاں پر رجسٹر ہو گئے ادارے میں اور بعد میں جزام کا علاج ان کے ختم ہونے کے بعد اگر انہیں کوئی اور میڈیکل یا سرجیکل مسئلہ ہوا تو ان کے بھی انہوں نے فری علاج کا انتظام کیا, اور اس کے گھر والوں کا بھی علاج کا انتظام کیا, تو ہر طرح سے ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کی مدد کی جائے.
اچھا, وہ پہلے جیسے جزام کے مریضوں کو الگ بالکل رکھا جاتا تھا, ان کے ان سے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے یا ان کو چھوا نہیں جاتا تھا, تو اس سوچ میں کوئی تبدیلی یہ لے کے آئیں؟
جی, وہ ایک واضح تبدیلی تھی. ڈاکٹر فاؤ کی اپنی شخصیت ایسی تھی کہ وہ مریضوں کے گھروں میں جا کے, ان کے دور دراز علاقوں میں جب وہ جاتی تھیں تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ہوٹلس نہیں تھے, کوئی ریسٹ ہاؤسز نہیں تھے, تو اکثر مریضوں کے گھر میں رہ جاتی تھیں, انہیں کے ساتھ بیٹھنا, انہیں کے ساتھ کھانا پینا, تو اس سے وہ جو مریضوں کے گھر والوں میں خوف تھا بیماری کا وہ بھی کم ہوتا تھا, ختم ہوتا تھا, اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ جب یہ باہر سے آئی جرمن ڈاکٹر ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے گلاس میں پانی پی سکتی ہے, تو وہ جو ایک خوف تھا بیماری کا وہ یقیناً کافی حد تک کم ہوا اور پھر لوگ خود سے مریضوں کو علاج کے لیے آنے لگے. انہوں نے مریضوں کو جن کے گھر نہیں تھے ان کو گھر بنانے میں مدد کی, ان کے بچوں کی تعلیم میں ان کی مدد کی. اور ڈاکٹر فاؤ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں جو میڈلز ملے, تمغے ملے حکومت پاکستان کی طرف سے اور جرمنی کی حکومت کی طرف سے, دوسری اداروں کی طرف سے, وہ انہوں نے بکوا دیے اور ان کے بدلے میں گولڈ کے سیٹ دیے کہ جو مریض جن کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کو کچھ دینا.
یہ تھے میری ایڈلیڈ سینٹر کے ڈاکٹر مطاہر ضیاء. اور کراچی کے ڈاکٹر بدر صدیقی کا بھی ڈاکٹر روت فاؤ سے 80 کی دہائی میں رابطہ رہا. وہ بتاتے ہیں,
میرا رابطہ ان سے کافی ہوا جس زمانے میں میں کے ایم سی میں تھا اور ڈائریکٹر میڈیکل سروسز تھا, اور یہ جو ان کا لیپرسی ہاسپٹل تھا وہ کے ایم سی رن کرتی تھی, اور شی واز دیر, اور میں وہاں ریگولر وزٹ کو جاتا تھا ایز اے ڈائریکٹر میڈیکل سروسز, میری پارٹ آف مائی ڈیوٹیز. تو ان سے پھر ملاقات ہوتی رہتی تھی.
اچھا,
میں نے دیکھا کہ جرمن جو ایک اسٹیریو ٹائپ جرمن ہے اس سے وہ بہت مختلف تھی اور ان ایزیومنگ تھی اور فولی ڈیڈیکیٹڈ ٹو پیشنٹ کیئر. اور کیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپروائز کرتی تھی یا یہ کرتی تھی, میں نے ان کو پرسنلی دیکھا ان پیشنٹ کیئر انوالومنٹ, مطلب ہے کہ ان کی مرم پٹی کرنا, ان کو لہنانا.
اچھا, خود کرتی تھی؟ یہ خود کرتی تھی؟
ہاں, وہ ٹل شی واز فزیکلی ایبل ٹو ڈو دیٹ,
مطلب جب تک کر سکی ہیں,
کر سکیں وہ کرتی تھی. اور ہمیشہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم ڈاکٹر بھی ہو اور سرجن بھی ہو تو تم اب ہماری مدد کرو اور ان کے لیے یہ کر دو وہ کر دو. تو پیشنٹ کے لیے جو بھی میں کر سکتا تھا فنڈز ڈائیورٹ کرنے تو وہ میں نے کیے ان کے لیے. اور کبھی اس نے اپنے لیے کوئی چیز مجھ سے نہیں مانگی کہ مجھے بہتر مجھے رہنے کی گنجائش ہو یا کوئی کوارٹرز میرے لیے بہتر ہو, تو یہ کبھی بھی میں اس نے مجھ سے نہیں کہا. ایک چیز کی وہ کہتی تھی کہ وہ بھی پیشنٹ ریلیٹڈ تھا کہ ویزے کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس کے لیے میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں مریضوں کی دیکھ بھال سے نکلتا ہے. تو اس میں جو بھی جن لوگوں سے کہہ سکتے تھے ان لوگوں سے میں نے کہا کہ, اور اس کے بعد آئی واز ہیپی ٹو سی کہ شی واز گیون اے پاکستانی, ان کو نیشنلٹی مل گئی. تو وہ مسئلہ ان کا وہ تھا, وہ حل ہو گیا,
وہ جو ایک ہی چیز انہوں نے مانگی ہے نا.
ہاں,
اچھا. اور کیا آپ کو پتا تھا جب ان کو پاکستانی شہریت ملی تو ان کا کیا ریئیکشن تھا, کیا رد عمل تھا؟
نہیں, وہ بہت خوش ہوئی, تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ ایسے, مگر یہ کہ وہ ان کا جی مجھے تو اب میں پاکستانی ہوں, مجھے مرنا جینا یہی ہے, میں یہیں دفن ہوں گی. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھے یہ تو پاکستانیوں سے بہتر ہے پاکستانی, اور اس کو تو پاکستانی ہونا چاہیے اگر اس کی خواہش بھی یہ ہے. یہ اچھا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فرشتہ ہو یا سینٹ ہو اس میں یہی خاصیتیں ہوں گی جو اس عورت میں تھیں.
یہ تھے ڈاکٹر بدر صدیقی. اور پاکستان کے معروف سماجی کارکن مولانا عبدالستار ایدی کے بیٹے ایدی فاؤنڈیشن کے فیصل ایدی بھی ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں کہتے ہیں,
سب سے پہلے تو ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ جو ہے وہ روت فاؤ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اور میری پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے دفتر گیا تھا اور یہ ایدی صاحب کے انتقال کے بعد یہاں پر آئی تھی, تو کافی کمزور ہو گئی تھی اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اونچی جگہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات قبول کریں. 1960 سے انہوں نے پاکستان کے اندر جزام کے مریضوں, جو جب اس وقت جزام کے مریضوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ تھی, اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی, اور اس کے بعد سے انہوں نے آج تک اپنی زندگی کے آخری دن تک جو ہے انہوں نے ان کی خدمت پر معمور رہی, اور انہوں نے جزام کے حوالے سے جو مریضوں کی خدمت کی اس میں جزام کے مریضوں کی تعداد بہت کم ہوئی اور پاکستان سے تقریباً جزام جو ہے وہ انتہائی کم تعداد میں مطلب جو پہلے ہوا کرتے تھے مریضوں کی تعداد اس سے بہت کم ہو گئی. تو ان کی خدمات کو جو ہے وہ خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
یہ تھے فیصل ایدی. سربین کے آج کا بڑا موضوع تھا ڈاکٹر روت فاؤ کی زندگی, جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے ان کا کام اور ان کی انسانیت کے لیے خدمات. وہ 1960 میں پاکستان آئیں اور اپنے انتقال تک یہیں رہیں. 1965 کی جنگ میں جب جرمن حکام نے اپنے شہریوں کو پاکستان سے نکلنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے پاکستانی شہریت لے لی اور اپنی زندگی جزام اور دوسرے امراض کے مریضوں کے علاج اور مدد کے لیے وقف کر دی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تدفین قومی ہیرو کے طور پر سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
مصر میں ہونے والی عالمی ٹیم سنوکر چیمپئنشپ کے فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں پاکستان کی ہیں اور یہ فائنل آج کھیلا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سنوکر کا عالمی چیمپئن بننا یقینی ہو چکا ہے. سیمی فائنل میں پاکستان 1 نے ویلز کو 4-0 سے شکست دی, جبکہ پاکستان 2 نے آئرلینڈ کے خلاف 4-0 سے کامیابی حاصل کی. پاکستان کا صرف 4 ماہ کے دوران یہ تیسرا بڑا ٹائٹل ہوگا. اس سے پہلے محمد نسیم اختر نے 18 سال سے کم عمر کی عالمی جونیئر سنوکر چیمپئنشپ جیتی تھی اور محمد سجاد ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئنشپ کے فاتح رہے تھے. عالمی ایتھلیٹکس چیمپئنشپ میں بوٹسوانا کے آئزیکس میکویلا 200 میٹرز ریس کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. بیماری کے سبب انہیں 400 میٹرز کی ریس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی تھی اور 200 میٹرز کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں ٹریک پر اکیلے دوڑایا گیا. مردوں کی 400 میٹرز ہرڈلز میں ناروے کے 21 سالہ کارسٹن وارہوم نے طلائی تمغہ جیت لیا. خواتین کی 400 میٹر ریس میں اولمپک چیمپئن ایلیسن فیلکس تیسرے نمبر پر آئیں اور طلائی تمغہ ان کی ہم وطن امریکی فیلس فرینکس نے جیت لیا. روجر فیڈرر اور رافیل نڈال مونٹریال میں ہونے والے روجرز کپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. روجر فیڈرر نے, جو ومبلڈن کی جیت کے بعد اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے, پیٹر پولانسکی کو صرف 53 منٹ میں 6-2 اور 6-1 سے ہرا دیا. رافیل نڈال نے بورنا کورک کو 6-1 اور 6-2 سے شکست دی. اگر رافیل نڈال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اینڈی مرے کی جگہ عالمی نمبر 1 بن جائیں گے. ٹورنٹو میں خواتین کے روجرز کپ میں یوہانا کونٹا کو ایکاٹیرینا میکاروا نے 3 سیٹس کے سخت مقابلے میں شکست دے دی. آسٹریلیا کے سابق وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن کو گریگ بلیوٹ کی جگہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا نیا فیلڈنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. اور آج سیربین میں آگے چل کر سنیے گا بی بی سی کے ویژن پاکستان کے خصوصی انٹرویوز کے سلسلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سردار اختر مینگل کا انٹرویو. لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر روت فاؤ کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کے پیش نظر ان کی آخری رسومات سرکاری سطح پہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. برطانیہ میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے ہر بڑے شہر اور قصبے میں غلامی اور انسانی اسمگلنگ موجود ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یمن کے ساحل کے قریب درجنوں کی تعداد میں مزید افریقی پناہ گزین ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ دو روز کے دوران اس علاقے میں پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ کینیا کی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس کے امیدوار رائلا اوڈنگا کو ملک کو منگل کو ہونے والے صدارتی انتخاب کا فاتح قرار دیا جائے، اگرچہ ابتدائی سرکاری اعداد و شمار میں صدر کینیاتا کو واضح برتری حاصل ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے 70 برس مکمل ہونے کے موقع پر بی بی سی اردو پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ ویژن پاکستان کے نام سے انٹرویوز کی خصوصی سیریز کر رہی ہے، جس میں ان سے پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل پر بات کی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے ہمارے ساتھی جاوید سمرو نے یہ انٹرویوز کیے ہیں، اور آج سنیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل سے گفتگو، جس میں ان سے پہلے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں محمد علی جناح کا ویژن تھا کیا۔
میرا ان سے متفق ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو جناح صاحب کے مشن سے متفق تھے یا ویژن سے متفق تھے، ان کے اعمال یا ان کے احکامات کیا واقعی وہ جناح صاحب کے ویژن سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ان 70 سالوں میں اگر دیکھا جائے، چاہے وہ حکمران آپ کے الیکٹڈ ہوں یا ان الیکٹڈ جو رہے ہیں، یا جن کو کہیں کہ وہ جمہوری طریقوں سے اقتدار پر آئے ہیں یا بندوق کے زور پر اقتدار پر قابض رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی جناح کے اس ویژن کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی اقتدار میں آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے دور اقتدار کو کسی طرح کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی میں انہوں نے جتنی بھی ان سے ہو سکا ہے اس ویژن کی جو وہ ایک صورت ہے، اس کو جو اس شکل کو جو مسخ کرنے کی کوشش کی۔
آپ کے خیال میں کیا ہے جناح کا ویژن؟ وہ کیا چاہتے تھے پاکستان کو بنانا؟
جو 1940 کی قرارداد تھی، جس میں تمام صوبوں کو مکمل اختیار اور با اختیار مختیاری دی جاتی تھی، کیا آج کے اس پاکستان میں وہ خود مختاری ان کو حاصل ہے؟ کیا چھوٹی قومیتوں کو یا چھوٹے صوبوں کو، جن کو چھوٹے ہی کہا جاتا ہے، شاید وہ تعداد میں پاپولیشن میں چھوٹے ہوں لیکن رقبے میں شاید وہ چھوٹے نہ ہوں، کیا ان کو ان کی وہ حیثیت دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہوتی تو شاید پاکستان 1970 میں جو ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ تو اس کی جناح صاحب کی ویژن کی جو آپ کہیں کہ اس کی اموات یا اس کی موت سکرات جو ہے جناح صاحب کی وفات سے ہی شروع ہوگی، اور اس کی ڈیتھ جو ہے، فائنل ڈیتھ جو ہے، وہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہونے کے بعد ہوگی۔
لیکن آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو نہیں دیا گیا، تو کیا نہیں دیا گیا؟ چھوٹے صوبے گورنمنٹس بھی بناتے ہیں، چھوٹے صوبوں میں ترقیاتی فنڈز بھی آتے ہیں، چھوٹے صوبوں کی اپنی پولیٹیکل سیاسی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنتی ہے، وزیر بھی بنتے ہیں، تو کیا نہیں دیا گیا؟
صرف حکومتیں بننا اور حکومتیں بگاڑنا جو ہے وہ صوبوں کے اختیارات میں آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کے پاکستان بننے سے پہلے آپ کی اسمبلیاں تھیں، سندھ میں حکومتیں تھیں، این ڈبلیو ایف پی میں آپ کی مسلم لیگ کی حکومت تھی، آپ کے ڈاکٹر خان کی حکومت تھی۔
نہیں، اب کیا نہیں ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو نہیں ہے اس وقت، وہ جو ملنی چاہیے،
وہ جو مکمل خود مختاری ہے، صوبہ خود مختاری ہے، اگر وہ دی جاتی تو جس طرح میں نے کہا کہ پھر اس پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ اگر صوبائی خود مختاری دی جاتی تو آج وہ شورش جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی بلوچستان میں، وہ شاید اس حد تک نہیں پہنچی۔
18ویں ترمیم کے بعد تو بیشتر ادارے اور شعبے وہ بھی صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں، ان کو اپنے ریسورسز پر، اپنے ذرائع پر اختیار بھی دیا گیا ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کافی نہیں ہے؟
میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ 18ویں ترمیم، یہ میں کہہ سکوں گا کہ ہمارے خیرات میں اضافہ کیا گیا ہے، ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے.
کیا اختیار ہے جو چاہتے ہیں آپ؟
اگر اختیارات دیے جاتے تو آج گوادر جو سی پیک جس اس پر بن رہا ہے جس نام پہ, وہ اختیار بلوچستان کے لوگوں کے پاس, وہ بلوچستان حکومت کے پاس ہوتا. لیکن آج بھی جب سی پیک کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں بلوچستان کے نمائندگان منتخب وزیر اعلیٰ اس میں بطور گواہ پیش ہوتے ہیں, وہ بطور ایک اس کے مالک کے طور پر یا آنر کے طور پر جو ہیں وہ اس پہ دستخط نہیں کرتے.
آپ پاکستان کی ریاست پر یقین رکھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اسے؟
دیکھیں ایک ہے ریاست, اس سے تو کوئی انکار نہیں سکتا کر سکتا کہ پاکستان کی ریاست ہیں. اور کس شکل میں ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. کیا یہ ریاست اسی شکل میں جس کا ویژن کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے ترتیب دیا تھا؟ نہیں, وہ نہیں ہے. ریاست کس کو کہتے ہیں؟ وہ ریاست جس میں آپ کو پینے کا صاف پانی نہ ملے, آپ اس کو ریاست کہیں گے؟ ریاست کا نام کیا ہے جہاں پر آپ کو بیسک جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز نہ ملیں, آپ کو بجلی نہ ملے, آپ کے بچوں کو جو ہے بہتر تعلیم نہ ملے؟ ریاست نام کی صرف ریاست نہیں ہوتی جب تک کہ ریاست وہ ذمہ داری اپنی پوری نہ کرے.
لیکن آپ جو موجودہ ریاست یا جغرافیہ ہے جو پاکستان کا, اس کے یکجہتی پر تو یقین کرتے ہیں نا؟
باعث مجبوری, سیاستدان بھی مجبور ہیں, یہاں پہ وہ صوبے بھی مجبور ہیں, جن کو تمام کے تمام کو جو ہے ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے.
بلوچستان میں جو مسلح تحریک چل رہی ہے اس وقت, اس کا مطالبہ ہے بلوچستان کو الگ کرنا پاکستان سے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پاکستان سے الگ ہونا چاہیے بلوچستان کو یا ساتھ رہنا چاہیے؟
دیکھیں اگر وہ سہولتیں یا وہ اختیارات دیے جاتے جس طرح میں نے پہلے کہا, نہ ہی پاکستان الگ ہوتا نہ ہی بلوچستان میں اس طرح کی تحریکیں چلتی. اس کے ذمہ داران نہ صرف وہ جو ملٹنسی کی سیاست کرتے ہیں وہ ہیں, لیکن اس سے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ صاحب اختیار ہیں, وہ حکمران ہیں, وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو دھکیل کر مایوسی کے اس حد تک پہنچایا ہوا ہے کہ وہ اب ان کے نزدیک علیحدگی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. ان کے طریقہ کار سے شاید لوگ اختلاف کرتے ہوں, بہت سے لوگ, لیکن ان کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے گا کہ ان کو اس منزل تک پہنچانے والے کون سے واقعات ہیں, حالات ہیں جنہوں نے ان کو اس حد تک پہنچایا.
لیکن جو وہاں پر غریب مزدوروں پر حملے ہو رہے ہیں, جو صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں, کئی لوگوں کو حال ہی میں قتل کیا گیا ہے وہاں پر, جو وہاں پہ ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرتے ہیں, وہ کس طرح کی کسی تحریک کو سپورٹ کر سکتی ہے بات؟ کیونکہ جو ان لوگوں کا جو مزدوری کرتے ہیں, جو چھوٹے کام کرتے ہیں, وہ تو بلوچستان کے عوام کے حقوق نہیں دبا رہے.
میں بالکل ایسے جو بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں چاہے مزدور مارا گیا ہے, عام شہری مارے گئے ہیں, ان کی ہم نے پہلے بھی مذمت کی, وہ قابل مذمت ہیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ تحریک جس انداز میں جانی چاہیے تھی وہ بالکل اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں. وہ لوگ جو جن کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کی تحریکیں جو ہے ایسے نہیں چلائی جاتی جس میں آپ بے گناہوں کا قتل عام کریں. آپ خود اپنی بے گناہی کی جو ہے صدائیں لگا رہے ہیں, اور آپ ہی کی اس صداؤں کے نیچے جو ہے بے گناہوں کا خون بہا جائے تو پھر آپ کو کون بے گناہ و معصوم سمجھے گا؟
پاکستان کے عوام مجموعی طور پر کافی غریب ہیں اور وہاں پہ ایک اقتصادی مسائل ہیں, لیکن بلوچستان سب سے زیادہ پسماندہ ہے. بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں, جو سردار ہیں, ان کی زندگیاں غربت میں نہیں ہیں, وہ کافی امیر زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے جو غریبوں تک منتقل نہیں ہوتا, صرف سرداروں کے پاس ہوتا ہے؟
دیکھیں پورے پاکستان میں, بالخصوص بلوچستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, جو امیر بھی ہوں گے, لیکن بنسبت پاکستان کے شاید بلوچستان کے سردار ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں یا ان جاگیرداروں کے مقابلے میں یا ان بیوروکریٹس یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں شاید اتنے امیر نہ ہوں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی ایسے بلوچستان کے سردار ہیں جو روز اول سے لے کر آج تک حکمرانوں کے دست شفقت کے نیچے
مثال انہوں نے
کہی ہیں ان سے, ایک کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, جو ہر وقت میں ہر دور میں دور اقتدار میں رہے اور انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا خون چوس کر اور اسٹیبلشمنٹ کو اور مرکزی حکومت کو جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کی, وہ ان کی نظر میں کبھی نہیں آئے, وہ نہیں آئیں گے.
لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بلوچستان کی پسماندگی اور غربت کا سارا الزام پنجاب اور فوج پہ لگانا یہ ایک آسان راستہ ہے؟ جو وہاں کی پولیٹیکل قیادت ہے, جو وہاں کے حکمران رہے ہیں, ان کو آپ مکمل طور پر بری الزمہ تو نہیں قرار دے سکتے.
نہیں, میں ان کو بری الزمہ تو مکمل قرار نہیں دے سکتا, لیکن میں حکمرانوں کو بھی بری الزمہ نہیں قرار دوں گا, کیونکہ ان میں اکثریت ان سرداروں کی ہے, ان نوابوں کی ہے یا ان وڈیروں کی ہے جو ہمیشہ سے حکمرانوں کے دست راست رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ حکمرانی کی ہے. وہ جو حقیقی بلوچستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, اس میں سردار بھی رہے ہیں, اس میں پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے, پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کیا گیا ہے, یا ان کو جو جسمانی طور پر ایلیمینیٹ کر کے ان کو آئسولیشن کی طرف دھکیلا گیا ہے.
یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ایکسٹریمزم کا یا فنڈامنٹلزم کا یا مذہبی انتہا پسندی یا جو فرقہ وارانہ انتہا پسندی ہے اور تشدد ہے, تو یہ آپ کے خیال میں کیسے بلوچستان میں اتنے گہرائی میں آ گیا ہے؟ کیونکہ ایک وقت ایسا تھا, اور بلوچ اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ٹالرنٹ ہیں, بہت برداشت رکھتے ہیں مذاہب کے بارے میں, ان کی سوچ تھوڑی سی جو ہے وہ سیکولر بھی ہے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے سنگین حیثیت میں جو تشدد ہے اور خاص طور پہ فرقہ وارانہ, وہ کیسے پیدا ہو گیا بلوچستان؟
یہ امپورٹڈ ہے.
کیسے امپورٹ ہوا ہے؟
دوسرے علاقوں سے اور آپ کے ان اداروں کی طرف سے جو بلوچستان کی نیشنلسٹ موومنٹ کو کچلنے کے
لیے. اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو ایک الزام ہے کہ جی دوسرے اداروں نے ایکسپورٹ کیا ہے. کوئی کس طرح کیا ہے, مطلب کوئی تھوڑا سا اس کو واضح کریں.
آپ بلوچستان میں جا کے گھوم کے دیکھیں جی, وہ ملٹنس آرگنائزیشن جو آپ کی مذہبی انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, ان کو کھلے عام چھٹی ہے, وہ گھوم پھر سکتے ہیں, اور باقاعدہ ان کے پاس آپ کے اداروں کے کارڈز بھی ہیں, ان کے پاس وہ ڈیتھس لائسنس جو ہیں شوٹ ٹو کل, وہ لائسنس ان کو دیے گئے ہیں, وہ ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں.
لیکن پاکستان کے ادارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تشدد ہے وہ بھارت کی طرف سے کرایا جا رہا ہے اور بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے خیال میں کتنا بھارت انوالو ہے اس میں؟
میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک بلوچستان نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے, سننے میں جس طرح آپ نے سنایا فرام ہارسز ماؤتھ, ہم نے بھی یہ سنا ہے, اس طرح کا ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا.
نہیں تو ثبوت تو ان چیزوں کے بھی نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اس طرح کا سالڈ ٹھوس ثبوت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ تو سامنے لا سکتا ہے.
ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں, وہ تصویریں دکھا سکتے ہیں جہاں پہ وہ ملیٹنٹس جو وانٹڈ ہیں وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغل گیر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں.
آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا واقعی بھارت بلوچستان کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے؟
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کرتا ہو, کرتا ہوگا, یہ موقع پھر آپ نے دیا ان کو.
اگر بھارت جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید مداخلت کر رہا ہو, آپ نے بھی سنا ہے ہارسز ماؤتھ جیسا کہ آپ نے کہا, تو کیا پاکستانی ریاست کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے اقدامات کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, تحریکوں کو کچلنے سے جو تحریکیں ختم نہیں ہوتی, وہ تحریکیں جو ہے زیادہ دوام بخشتی ہیں. صرف اس خطے میں بات صرف کچلنے کے سے ہی حل ہوگی. کچلنے سے حل
کیا حل ہے؟ تو حل بتائیں, بلوچستان کا کیا حل سمجھتے ہیں؟
بیٹھ کے بات کرنی چاہیے.
کس سے؟
پولیٹیکل لوگوں سے.
لیکن پولیٹیکل لوگ تو تحریک نہیں چلا رہے, تحریک تو جو ملیٹنٹس چلا رہے ہیں.
ان سے بیٹھ کے بات کریں. آپ
ملیٹنٹس سے؟
ملیٹنٹس سے بات کریں. کیوں؟ آپ نے آپ سے زیادہ ڈیموکریٹک, آپ کو ڈیموکریسی سکھانے والے یونائٹڈ کنگڈم والے تھے نا جی. جب IRA اور آپ کی یو کے گورنمنٹ بیٹھ کر بات کر سکتی ہے. وہ مسئلہ جو کئی صدیوں سے چل رہا تھا وہ کچھ چند نشستوں میں بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے, تو بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ جب آپ پاکستان بلوچستان کو بلوچستان کی ایک صوبے کی حیثیت سے, ایک یونٹ کی حیثیت, ناٹ اے کالونی, آپ اس کو ایک یونٹ کی حیثیت سے مانیں گے تو بہت سے لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
آپ پر امید نہیں ہیں پاکستان میں چیزوں کو ٹھیک کرتے کرنے کے لیے؟
امید کا دامن جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن کچھ حقائق ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. صرف امید پہ ہمیں جینا نہیں چاہیے, حقیقت پسند بھی ہمیں ہونا چاہیے ہوگا. آئی کانٹ سی اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, مجھے صرف تاریکی دکھ رہی ہے, ایسی گھٹ اندھیرا دکھ رہا ہے جہاں سے روشنی کی مجھے کوئی کرن نظر ہی نہیں آ رہی.
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل جاوید سمرو سے بات کر رہے تھے, اور اختر مینگل کا یہ انٹرویو آپ ہمارے بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے لاپتہ افراد میں 19 گریڈ کا کے ایک افسر بھی شامل ہیں, اور لاپتہ افسر کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کو سن 2015 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا, جس کے بعد سے ان کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
روبینہ مری آتوں میں اپنے سسر میرگل کی تصویر لیے کوئٹہ پریس کلب میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بکرتالی کیمپ میں بیٹھی تھی. انہوں نے بتایا کہ میرگل مری محکمہ زراعت میں گریڈ 19 کا افسر ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے سسر کو ستمبر 2015 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا.
میرا سسر میرگل مری 2 سال سے لاپتہ ہے. کوئٹہ سریاب روڈ سے 2015 سے لاپتہ ہوئے. وہ ایگریکلچر افیسر تھے.
پروین مری نے الزام عائد کیا کہ ان کے سسر کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گھر سے اٹھا لیا تھا.
ایجنسی سر وردی میں بھی تھے, سیول ڈریس میں بھی تھے. 40 افراد آئے ہوئے تھے رات 1-2 بجے کی ٹائم.
انہوں نے کہا کہ متعلقہ تھانے میں میرگل مری کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا ہے, لیکن ان کی بازیابی کے لیے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ سسر کی گمشدگی کی وجہ سے ان کے خاندان کے لوگ پریشانی سے دوچار ہیں.
ہم ہر جگہ گئے, کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا. میرا شوہر فتح مری ڈپریشن کا مریض بن گیا.
انہوں نے اپیل کی کہ ان کے سسر کو بازیاب کیا جائے. بلوچستان سے لوگوں کی مبینہ جبری گمشدگی کا سلسلہ سن 2000 میں شروع ہوا تھا. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. تنظیم کی جانب سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا الزام حکومتی اداروں پر عائد کیا جا رہا ہے, لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں.
جبری گمشدگی میں پاکستان کی پروفیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ قطعی انوالو ہیں, نہ ہم نے ان کو اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز دی ہیں. یہ لیجیٹیمیٹ گرفتاریوں کو جبری گمشدگی کا جو بیانیہ یہ سامنے لے کر آتے ہیں, یہ ان کے مضمون پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے دعوے کے برعکس سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 سے 200 کے لگ بھگ ہے. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
70 سال پہلے پاکستان بر صغیر کی مسلمان اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا, لیکن تقسیم ہند کے بعد اس نئے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. بی بی سی اردو کی شمائلہ جعفری نے اس حوالے سے مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات کی ہے اور ان کی زندگیوں اور حالات کے بارے میں جاننا چاہا۔ آج کا انٹرویو جمن کارمون کا ہے جو پاکستانی بدھ ہیں۔ پاکستان میں بدھ مت کی قدیم تاریخ ہے۔ پنجاب میں ٹیکسلا اور خیبر پختونخوا میں تخت بہائی کے علاقوں میں موجود سٹوپاز اور وادی سوات میں جنم لینے والی گندھارا تہذیب جیسے بدھ ازم کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ سبھی پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن اب ایک اندازے کے مطابق یہاں بدھسٹس کی تعداد 5,000 سے بھی کم ہے۔ موجودہ پاکستان میں بدھسٹس کی کہانی سنیے جمن کارمون کی اپنی زبانی۔
میرا نام جمن ہے، میں بدھسٹ ہوں اور میراپور سے بہت لمبے عرصے سے میرے باپ دادا رہتے تھے اور پرائمری ٹیچر ہوں۔ ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو بھی ہماری کمیونٹی کے اور ہمارے ریلیشنز جو ہیں اس حساب سے تو زیادہ سے زیادہ 200-300 گھر ہی رہے ہوں گے، باقی اور کوئی ایسے عبادت کی جگہیں جیسے مندر اسٹوپا ہوتے ہیں ویسی تو ہماری ہیں نہیں یہاں پر۔ یم برہما ورنندر رودرمرتا، بس یہاں پر جو بھی ہم جو اکا دکا رہ رہے ہیں وہ اپنے میں ہی ایسے ہی مگن ہیں۔ ایک طرح سے سمجھو بھولی بسری سی قوم ہیں جو کتاب کے پنوں میں ہی رہ گئے ہیں۔ کہیں باہر سے بھی کوئی بھی مانکس وغیرہ آتے ہیں نہ تو وہ ہماری زبان سمجھیں گے اور نہ وہ ان کا لٹریچر ہمیں سمجھ میں آئے گا، اس لحاظ سے ہم پر توجہ دے گا کون؟ آہستہ آہستہ سے ہو سکتا ہے ایک دو نسل میں ختم ہی ہو جائیں۔ کسی بچوں کی توتو میں کہیں پہ ہو جائے یہ بھی ایک کرائسس میں شامل ہے۔ کوئی ایسے نیچا دکھانے کے لیے کہ بھئی تم لوگ ہو ہی کیا، مٹھی بھر ہو، ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ۔ یہاں پر میراپور کے باسر لوگ ہیں، 21 سال سے وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا، نہ ہمارا کوئی نمائندہ ہے، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، یا ہمارا کوئی ایسا کوئی ایسوسیشن والا یا کوئی افسر، کوئی بھی ایسا تو پوچھنے والا ہے ہی نہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں، مائگریٹ کر کے انڈیا چلے جاتے ہیں، تو انڈیا میں تو ہندو رہتے ہیں، وہ ہمیں کب ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے چائنا چلے جاتے ہیں تو وہ تو ہمیں پاکستانی ٹریٹ کریں گے، وہ ہمیں مذہب کے حساب سے تو نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں یہاں پر جہاں پر سندھ میں رہ رہے ہیں، سندھ کی گورنمنٹ ہی ہمیں ایسے نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستانی بدھسٹ ہیں، وہ ایسے ہم تو ایسے سمجھتے جیسے ہم پاکستان میں رہ ہی نہیں رہے، ہم پاکستانی آئے ہی نہیں۔
یہ تھے جمن کارمون جو موجودہ پاکستان میں بدھسٹ ہونے پر بات کر رہے تھے۔ اور سامعین آئیے، جمعرات ہے تو اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد راولپنڈی سے جی ٹی روڈ ریلی کی صورت میں لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ریلی کی صورت میں گھر روانگی کے بارے میں پاکستانی عوام نے کیا کہا۔
احمد علی کاظمی، میں ایک تو یہ نواز شریف کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی ضروری تھا، عوام میں اور خصوصاً پنجاب کے جو لوگ ہیں اور جی ٹی روڈ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ ایک شعور پیدا کرنا کہ آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کر نمائندے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وزرائے اعظم بنتے ہیں، تو آپ کا ووٹ جن کو منتخب کرتا ہے، آپ کا ووٹ ہی ان کو اس پارلیمنٹ سے نکالنے یا مسترد کرنے کا حق رکھتا ہے۔
میرا نام سید توصیف حیدر ہے، راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں میں۔ نواز شریف نے اگر جو اعلان کیا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تو وہ تو ہم کل سے دیکھ ہی رہے ہیں جو ان کا شور ہے۔ ابھی لیٹسٹ نیوز جو آپ نے دیکھی ہے، ان کی اپنی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ جی جیلم میں وہ سٹے نہیں کریں گے اور جیلم میں 100 سے زیادہ کارکن نہیں ہیں ان کے، تو ساروں کو پتہ ہے۔ اور جس طرح وہ کس کو یہ پاور شو دکھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے اگینسٹ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو مطلب یہ پہلی بار ہم نے چیز دیکھی ہے۔
میرا نام زاہرہ یاسمین ہے اور اس کے بالکل مخالف ہوں، کیونکہ اس سے ان کو اپنا تو شاید کوئی فائدہ ہوتا ہوگا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے حق میں نکل رہے ہیں، اور وہ اپنے مخالفین کو بتا رہے ہیں کہ وہ آج بھی جو ہے نا بہت پاورفل ہیں، لیکن اگر عام عوام کی بات کی جائے تو وہ آج بھی بہت تکلیف میں ہے۔
تو جب بات سیاست کی ہو رہی ہے تو بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔
فیصل آباد سے مبشر بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کس وزیر اعظم نے ٹائم، یعنی کون وزیر اعظم ہے جس نے سب سے زیادہ ٹائم رہا ہو وزیر اعظم پاکستان؟
جناب، پاکستان میں سب سے زیادہ عرصہ وزیر اعظم رہنے والے لیاقت علی خان تھے، جو کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جو کہ 15 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، جنہیں 1951 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ چلیے اب ذرا یہ کرکٹ کے ایک چاہنے والے، جن کا تعلق صبح سندھ سے ہے، کا پاکستانی کرکٹ بورڈ سے پوچھا گیا سوال سنتے ہیں۔
یار، سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے کہ آج تک قومی ٹیم میں صوبے سندھ سے تعلق رکھنے والے کسی سندھی بولنے والے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟
ان کے سوال کا جواب تو پاکستانی کرکٹ بورڈ ہی دے سکتا ہے۔ اور اب آخر میں علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اقسام میں بجلی کا بل موصول ہونے پر آخر کیوں ہیں اتنے خفا؟
میں شکور ضلع کے سکول و ڈنڈا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے علاقے میں بجلی کا کھمبا بھی نہیں لگایا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، جو اس کا نام ہے نیگور، اور یہاں ہمارے نام پہ بل آیا ہے تقریباً 800 کے قریب۔ میں حکومت بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے نام میں بل کیوں آیا ہے؟ ہمیں ابھی تک بجلی دستیاب بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بجلی کا کھمبا بھی نہیں لگا ہوا ہے۔
ہمارے انسامی کی حکومت سے کی گئی شکایت تو بڑی واجب لگی کہ بھلا بجلی کا کنیکشن نہ ہونے پر بھی بل موصول۔ خیر، یہ اگلی کال بھی صوبہ بلوچستان سے ہی ہے، اور ہمارے یہ سامے مانسون کی بارشوں سے اپنے علاقے میں سیلابی صورتحال کی اطلاع دیتے ہوئے حکمرانوں سے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔
غلام قادر، ہمیں ضلع شرانے کے رہنے والا ہوں، اور ہمارے علاقے میں سیلاب کی مشکلات بھی آیا، اور یہاں اسکولوں کی کچھ ترتیب بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ ہمارے کچھ تحفظ کرو۔
اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی صحافی، رپورٹر یا پروڈیوسر سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ واضح رہے، یہ نمبر تو نہیں ہے۔
آپ کی بات ہم نے سنی، اور سامعین آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہمارا جو پروگرام تھا سربین، اس کا آج کا بڑا موضوع تھا ڈاکٹر روت فاؤ کی زندگی، جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے ان کا کام اور ان کی انسانیت کے لیے خدمات۔ ڈاکٹر روت فاؤ 1960 میں پاکستان آئیں اور اپنے انتقال تک یہیں رہیں۔ 1965 کی جنگ میں جب جرمن حکام نے اپنے شہریوں کو پاکستان سے نکلنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پاکستانی شہریت بھی لے لی تھی اور اپنی زندگی جزام اور دوسرے امراض کے مریضوں کے علاج اور مدد کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا آج کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر روت فاؤ کی تدفین قومی ہیرو کے طور پر سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی زندگی اور ان کے کام، یہ تھا ہمارا آج سربین کا بڑا موضوع۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا رخ کر سکتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے آپ کو نیوز اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے لیے موجود ہے۔ آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے عارف شمیم، ہمارے اسٹوڈیو مینجرز تھے ایلسٹر بیوس اور عامر صدیق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان میں جذام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر روت فاؤ کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کے پیش نظر ان کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. کینیا کی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس کے امیدوار رائلا اوڈنگا کو منگل کو ہونے والے صدارتی انتخاب کا فاتح قرار دیا جائے، اگرچہ ابتدائی سرکاری اعداد و شمار میں صدر کینیاتا کو واضح طور پر برتری حاصل ہے. شام کی فوج اور اس کے اتحادیوں نے ملک میں اردن کے ساتھ کی سرحد کے ساتھ باغیوں کے علاقے کو واپس اپنے قبضے میں لے لیا ہے. ترکی کے حکام نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت 35 صحافیوں اور دیگر میڈیا ملازمین کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے ہیں. ان افراد پر امریکہ میں مقیم اسلامی مبلغ فتح اللہ گولن سے منسلک ہونے کا الزام ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.